بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد رسالة تبلیغ دین سے ہم صدق سے متعلق مضمون پڑھ رہے تھے اور ہم نے پڑھا کہ صدق کے 6 درجے ہیں اور جو شخص 6 میں کمال حاصل کرتا ہے وہ اصل صدیق کے خطاب کا سزاوار ہوتا ہے صدق کے درجے حسب ذیل ہیں صدق قولی اور اس کا کمال یعنی زبان سے جو کہتا ہے اور اس کا کمال پہلا درجہ قولی صدق کا یہ ہے پہلا درجہ قولی صدق کا ہے کہ ہر حالت میں سچ بولے اور اس کے 2 کمال ہیں اول کمال یہ ہے کہ تعریف سے پرہیز کرے یعنی اشاروں سے بات نہ کرے اشارے کنائے سے صاف صاف بات کرے اور سچی بات کہے کیونکہ تعریف اگرچہ سچ ہی میں داخل ہے مگر پھر بھی سننے والا اس سے خلاف واقع مضمون سمجھ سکتا ہے یعنی وہ آپ کی بات سے دھوکا بھی کھا سکتا ہے کہ آپ نے کوئی اشارہ کیا اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں تو اب اس نے دوسرا مطلب لے لیا جو حقیقت کے خلاف ہو اس لیے اسے جھوٹ سے مشابہت ہو جاتی ہے اس کو لہذا صاف صاف بات کہنی چاہیے لہذا اس سے بھی احتراز کرے کیونکہ جھوٹ بولنے کی حرمت کا سبب یہ ہے حرام ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے قلب میں کبھی ٹیڑھا پن آ جاتا ہے اور وہ حق کی تجلی کے قابل نہیں رہتا چنانچہ ایسے شخص کو خواب بھی سچے نظر نہیں آتے اور تعریض کا اثر اگرچہ یہ ثمرہ نہیں ہوتا یعنی کہ اشارے کنائے سے بات کرنے سے دل تو ٹیڑھا نہیں ہوتا تاہم اس کی صورت چونکہ جھوٹ کے مشابہ ہے اس لیے اندیشہ ضرور ہے پر صدیق کی شان کے مناسب یہی ہے کہ بلا ضرورت خاص دوسرے کو اشارے کنائے کے ذریعے سے بھی واقع کے خلاف امر کا دھوکا نہ دے دوسرا کمال یہ ہے کہ ان اقوال میں بھی صدق کا لحاظ رکھے سچائی کا لحاظ رکھے جو حق تعالیٰ کے سامنے عرض کرتا ہے مثلا نماز میں زبان سے کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں پس اگر اس کے دل میں بھی ماں سوا اللہ کا خیال نہیں ہے تب تو اس کا یہ قول سچا ہے ورنہ جھوٹا ہے مثلا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں پس اگر دل کے اندر زر کی طلب ہے مال کی طلب مال کی محبت موجود ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ اظہار تو اللہ کے معبود اور اپنے بندہ ہونے کا کر رہا ہے اور دل بندہ مال اور بندہ دنیا بنا ہوا ہے اور صدق نیت کا عزم دوسرا درجہ نیت میں سچا رہنے کا ہے یعنی ایسا اخلاص کہ جس میں عبادت اور بھلائی کے کاموں کے قصد کے سوا کسی دوسرے ارادے کی مطلق آمیزش نہ ہو اور تیسرا درجہ عزم میں سچا بننے کا ہے ارادے میں سچا بننے کا انسان اکثر عزم کرتا ہے کہ اگر مجھے مال ملا تو اتنی خیرات کروں گا یا مثلا خیال ہوتا ہے کہ حکومت ہاتھ آئے تو عدل کروں گا اس کا نام عزم ہے مگر بعض لوگوں کے عزم میں پختگی ہوتی ہے اور کہیں تردد اور تردد اسی طرح صدیقین کے عزم بھی متفاوت ہوتے ہیں یعنی مختلف درجے ہوتے ہیں جن میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگرچہ جان جاتی رہے مگر عزم یعنی پختہ ارادے میں ذوف یا تذبذب نہ آنے پائے جیسے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری گردن اڑا دی جائے تو یہ مجھ کو اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اس جماعت پر حاکم بنوں جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں کیونکہ ان کا درجہ بہت بڑا تھا اور سبھی ان کی عزت کرتے تھے اور وہ تھے بھی ایسے ہی لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں بس عزم کے قوی اور مضبوط ہونے ہی کا نام عزم کا سچا ہونا ہے اور چوتھا درجہ عزم کے پورا کرنے میں سچائی کا ہے کیونکہ اکثر انسان کا عزم تو پختہ ہوتا ہے مگر پورا کرنے کے وقت کاہل اور سست بن جاتا ہے مثلاً مال ہاتھ آیا تو صدقہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور حکومت ملی تو عدل و انصاف نہ ہو سکا حالانکہ امتحان کا یہی وقت ہے کیونکہ دل میں عزم کر لینا تو کچھ دشوار نہیں تھا تکلیف اٹھانے کا موقع تو اس عزم کے پورا کرتے وقت ہی پیش آیا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض شخص ایسے بھی ہیں جو اللہ پاک سے عہد کر چکے تھے کہ اگر ہم کو مال عطا ہوا تو ضرور خیرات کریں گے مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو مال برحمت فرمایا تو بخل کرنے اور منہ پھیرنے لگے. انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں نفاق پیدا کر دیا. پانچواں درجہ یہ ہے کہ ظاہر و باطن یکساں ہو, یعنی ظاہری حالت بھی وہی ہو جو واقعے میں باطن کی حالت ہو. یہ جو اوپر واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور جب یعنی عہد کر چکے تھے کہ مال عطا ہوا تو ہم ضرور خیرات کریں گے, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو مال عطا فرمایا تو پھر وہ بخل کرنے لگے اور منہ پھیرنے لگے. مجھے اس سے ایک ہنسی کی بات یاد آ گئی جو لطیفہ سناتے ہیں ہمارے دوست. یہ ایک میمن تھے, وہ کشتی میں جا رہے تھے تو دریا میں طوفان آ گیا, تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ میں جیسے ہی بحفاظت اگر گھر پہنچ جاؤں گا تو 1,00,000 روپیہ صدقہ کروں گا یا 10 دیگیں پکواؤں گا. تو اتنی دیر میں طوفان کچھ ٹھہر گیا تو پھر ان کے دل میں گڑبڑی شروع ہو گئی, تو وہ سوالات کرنے لگے بڑی بنی اسرائیل کی طرح سے کہ اللہ میاں مجھے یہ میٹھے کی دیگ پکوانی ہے کہ نمکین. پھر دل میں خیال آیا کہ 10 دیگیں اللہ میاں لے کے کیا کریں گے, پانچ ہی کافی ہیں. پھر تھوڑا سا وہ طوفان میں پھر اضافہ ہو گیا, پھر انہوں نے کہا نہیں میں تو 10 کی 10 کروں گا. پھر اس کے بعد وہ بڑی حفاظت کشتی سے واپس آ گئے تو کہہ رہے ہیں اللہ میاں آپ کو کیا حاجت ہے 10 دیگیں لینے کی, آپ تو کچھ ایسی وہ بات ہی نہیں کہ آپ کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے تو میں 10 دیگیں کیوں پکواؤں, لہٰذا انہوں نے وہ ارادہ ملتوی کر دیا. پانچواں درجہ یہ ہے کہ ظاہر و باطن یکساں ہو, یعنی ظاہری حالت بھی وہی ہو جو واقعے میں باطن کی حالت ہو. مثلا نرم چال چلے اور ظاہر کرے کہ طبیعت میں وقار ہے مگر حقیقت میں قلب کے اندر وقار نہ ہو بلکہ محض لوگوں کے دکھانے کو ایسا کرے تو اس کا نام ریا ہے, اور اگر مخلوق کے دکھاوے کا بھی خیال نہ ہو بلکہ محض غفلت اور بے توجہی ہو تو اس کا نام اگرچہ ریا تو نہیں ہے مگر شرک بھی نہیں ہے. یعنی دل میں اگر اللہ ہوگا تو اس کی چال بھی بدل جائے گی, خود بخود بدل جائے گی, پھر اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی چال. اپنے کو بزرگ سمجھنا اور اپنے کو اس طرح چال دکھا کر چال بنانا کہ لوگ دیکھ کے خیال کریں کہ وہ بڑے بزرگ آدمی ہیں, بہت سنجیدہ آدمی ہیں, اور ایک یہ ریاکاری ہو گئی, اور دوسرے یہ کہ اگر ایسا نہ کیا غفلت اور بے توجہی کری تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے غفلت ہے اس شخص کو. بلکہ حالت پر دروغ اور جھوٹ ہے, اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے بہتر بنا دے اور ظاہر کو بھی صلاحیت عطا فرما. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. مناجات مقبول میں دعا ہے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی, یا اللہ میری ظاہری حالت سے میرے باطن کو زیادہ اچھا کر دے. وجال علانیتی صالحہ, اور میرے ظاہر کو نیک بنا دے, اور ظاہر کو نیک بنا دے اور ظاہر سے زیادہ اچھا میرا باطن بنا دے. چھٹے دین کے مقامات اور مدارج میں سچائی کا ہے, یعنی خوف اور رجا یعنی اللہ سے امید رکھنا, اور محبت اور رضا, اور توکل اور زہد وغیرہ, کہ ان کا انتہائی مرتبہ حاصل کرے جو اس میں بامسمہ بنا دے. کیونکہ ابتدائی درجے میں ان صفات کا صرف نام ہی نام ہوا کرتا ہے, البتہ انتہائی درجے میں پہنچ کر سچا خوف اور سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن وہی ہے جو اللہ رسول پر ایمان لائے, پھر نہ کچھ شبہ کیا اور نہ اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے دریغ کیا, یہی لوگ سچے ہیں. غرض صدق کے ان 6 درجوں میں کامل ہو جانے سے صدیق کا اصل لقب عطا ہوتا ہے, اور جس کو ان میں سے کوئی درجہ حاصل ہے اور کوئی نہیں تو اس کو اس مقدار کے موافق صدیق کا درجہ حاصل ہوگا. یعنی ہم اپنی کوشش کرتے رہے ہیں ان سب باتوں کے اندر. ایک تو بات یہ بتلائیے کہ صاف صاف بات کرنی چاہیے, اشارے سے بات نہ کریں کہ آج سامنے والا آدمی دھوکہ کھا جائے, کوئی دوسری بات سمجھے. اور دوسرا اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ کے حضور جب یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو اس وقت واقعتاً ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو ہم واقعتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت اور انہی سے مدد چاہیں تو یہ دل میں ہمارے ہونا چاہیے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی عبادت ہو وہ محض اللہ ہی کے لیے ہو اور مکمل استحضار کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور دل ہمارا کہیں اور ہو. اگر مال کی محبت ہے, اس میں جیسے لکھا ہے کہ اظہار تو اللہ کے سامنے یہ کر رہے ہیں کہ آپ معبود ہیں, لیکن ہم مال کے بندے بنے ہوئے ہیں, دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں, تو اب یہ بات سن کر مایوسی کی ضرورت نہیں, بلکہ اپنے دل کو ایسا بنانا ہے, اپنے دل کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ مال کی محبت دل سے نکل جائے. اس کا مشورہ بزرگوں سے کرنا ہے کہ اگر ہمارے دل میں مال کی محبت ہے, دنیا کی محبت ہے, تو کس طرح نکلے گی. یہ نہیں کہ سب چھوڑ چھاڑ بیٹھے کہ بھائی نہ ایسی نماز کا کیا فائدہ, بلکہ اپنی نماز کو اس میں ترغیب ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ جب ہم ثنا پڑھ رہے ہیں تو اور اللہ کو ہم اپنی توجہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ ماں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو واقعی ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو. مشق کرتے رہنے سے یہ سب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. اسی طرح سچا رہنے میں اخلاص, جس میں بابت صرف اللہ ہی کے لیے ہو, اور جو کام ہم کریں اللہ کے لیے کریں, بھلائی کے لیے کریں, خیر کے لیے کریں, تو یہ سب اس میں سچائی ہے. اور تیسرا یہ کہ ہم عزم کرنے میں سچے ہوں, کہ ہم اچھی بات کا عزم کریں, اور جب جو کچھ ہم اپنے دل میں ارادہ کریں اس سے ہم پیچھے نہ ہٹیں, اور جب وقت آ جائے تو پھر اس ارادے کو جو ہم نے نیک ارادہ کیا ہے اس کو پورا کریں, کیونکہ ہم اصل میں اللہ تعالی ہمارے گواہ ہیں. ہم جو بھی دل میں ارادہ کرتے ہیں کسی انسان کو پتا نہیں, لیکن اللہ کو پتا ہے. اللہ تعالی ہماری نیتوں کا حال جانتے ہیں. اب ہم نے جو بھی اچھی نیت کی ہم اس کو وقت پر پورا کریں, چاہے کتنی بھی تکلیف ہو. اور اسی طرح پانچویں چیز اس میں یہ بتلائی گئی ہے کہ اپنی چال ڈھال کو بناوٹی نہ کریں, ریاکاری نہ کریں, دل کا جو حال ہو وہی ظاہر ہو, نہ بناوٹ کریں اور نہ غفلت کریں. اور چھٹی چیز اس میں یہ بتلائی گئی ہے کہ جو اخلاق حمیدہ ہیں, جو اصلاح اخلاق کا رسالہ ہے ہمارے حضرت فضل رحمہ اللہ کا, اس میں تمام اخلاق حمیدہ لکھے ہوئے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی سے امید اور امید رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان کی رضا اور توکل اور زہد, یہ جتنے اچھے اچھے اخلاق ہیں اس میں ان کا حصول کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. اس کا مطالعہ کر کے ان چیزوں کو بھی حاصل کرے, اور اس میں کمال درجے حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے, اور اللہ والوں سے دعا کی درخواست بھی کرے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہی ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے, پھر نہ کچھ شبہ کرے, اور اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سے دریغ نہ کرے, کہ جب بھی موقع آئے تو ہر چیز اللہ ہی کی امانت ہے, جسم و جان بھی اللہ کی امانت ہے, مال بھی اللہ ہی کا دیا ہوا اللہ ہی کی امانت ہے, تو جب بھی اس کا تقاضا آ جائے دین کے راستے میں تو اس سے دریغ نہ کرے, فوراً اس کو خرچ کر دے, اپنی جان ہو مال ہو جو کچھ بھی ہو سب اللہ پر فدا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا استعمله فقیل وکیف یستعمله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بھلائی کے کام کراتا ہے. پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے کام کیوں کراتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, موت سے پہلے اس کو عمل نیک کی توفیق مرحمت فرماتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے زندگی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کر سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بالوں کی سنتوں سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک، اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک، اور ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی، اور ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات ہیں۔ پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے، اور پورا سر منڈوا دینا بھی سنت ہے، اور اگر کتروانا چاہے تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے، لیکن آگے کی طرف سے کچھ بڑے اور گردن کی طرف سے کچھ چھوٹے یا کنپٹیوں سے چھوٹے کروا دینا اور سر پہ بڑے رکھنا، جس کو انگریزی بال کہتے ہیں، جائز نہیں۔ یعنی پورے سر کے بال ایک سائز کے ہونے چاہیے، چھوٹے بڑے سیٹنگ نہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا، جیسا کہ آج کل کافی رواج ہو گیا ہے، بالکل جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حقوق جو امت کے ذمے ہیں، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے میرا کہنا قبول نہ کیا۔ عرض کیا گیا کہ قبول کس نے نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے قبول نہیں کیا۔ فائدے میں لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس سوال سے معلوم ہوا کہ یہ ایبا یعنی انکار مخصوص بکفر نہیں، ورنہ اس میں کون سا اخفا تھا۔ پس آپ کے اتباع نے کرنے کو ایبا سے تعبیر فرمایا گیا، اس سے متابعت کا وجوب یعنی واجب ہونا ثابت ہوا۔ کیا آپ کی کامل اتباع کرنی چاہیے؟ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔